بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشکرون. موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جو کلام پاک میں آیا ہے یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگ وہ زمانہ یاد کرو، بنی اسرائیل کو فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، کہ وہ زمانہ یاد کرو جبکہ ہم نے تم کو فرعون سے اور ان کے متعلقین سے رہائی دلا دی، جو فکر میں لگے رہتے تھے تمہاری سخت آزادی کے، تمہاری اولاد جو لڑکے ہوتے تھے ان کے گلے کاٹ دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. اور اس واقعے کے یہ چیزیں ایک امتحان تھی تمہارے پروردگار کی جانب سے، بڑی بلا تھی، بڑی آزمائش تھی. اور جب شک کر دیا ہم نے تمہاری وجہ سے دریا کو، پھر ہم نے ڈوبنے سے بچا لیا تم کو اور غرق کر دیا متعلقین فرعون کو، ماں فرعون کے، اور تم دیکھ رہے تھے. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب وعدہ کیا تھا ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا، پھر تم لوگوں نے تجویز کر لیا گوشالہ، انہوں نے ایک گوشالہ کی پرستش شروع کر دی. جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور یہ تمہارا ظلم تھا، وانتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشکرون. پھر ہم نے تمہارے توبہ کرنے پر درگزر کیا، اتنا بڑا معاملہ تم نے کیا کہ شرک کیا، ایک دوسری چیز کو اپنا خدا بنا لیا، اتنا بڑا گناہ، لیکن اس کے باوجود بھی تم کو معاف کر دیا گیا اس وجہ سے کہ تم شکر کرو. شکر یہ ہے جب ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹ ملتی رہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتے رہے، جیسا کہ آج کل ہمارا حال ہے کہ ہم سب گناہوں ہی میں ہیں، حقیقت اللہ تعالیٰ کی عظمت کا کوئی خیال نہیں، ان کی نعمتوں کا کوئی خیال نہیں. تو یہ جو چھوٹ پر چھوٹ ملی ہوئی ہے، یہ اس لیے ملی ہوئی ہے کہ ہم ہوش میں آئیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، نعمتوں کو سوچیں، تو یہ سوچیں کہ ہم ان کے اہل نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، ناشکری سے بالکل باز آ جائیں. شکر ایمان کا ایک شعبہ ہے. تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شکر منعم کا بھی ہوتا ہے اور جس واسطے سے نعمت ملے اس واسطے کا بھی ہوتا ہے. دو واسطے بتائے ہیں جو کہ بہت بڑے ہیں، جن کے برابر کوئی نعمت ہی نہیں ہے. ایک تو علم ہے، علم دین. علم دین سے خالی کوئی شخص ہو تو کتنا محروم ہے. تو علم دین جن سے حاصل ہوتا ہے وہ واسطہ بنتے ہیں استاد، تو ان کا شکر بھی ادا کرنا ضروری ہے. اس کے لیے کچھ آداب اور حقوق امام الامت رحمۃ اللہ علیہ نے بتائے ہیں اس کتاب میں. اس کے بعد عرفان و یقین پیدا کرنے کے لیے، جس سے عمل ہو جائے اللہ تعالیٰ کے احکام پر. اس کا جو ہوتا ہے رہنما اور تربیت کرنے والا، اس کو شیخ کہتے ہیں یا پیر کہتے ہیں. اس کے بھی حقوق ہوتے ہیں، وہ حقوق بہت سے بتائے گئے پچھلی مجالس میں. اب فرماتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ سب آداب مذکورہ جو بیان کیے گئے یہ شیخ کامل کے ہیں. اس کی چند علامات بتلائی جاتی ہیں جس سے طالب دھوکے سے بچا رہے ہیں. دھوکہ اس میں بہت ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جب شیخ کا انتخاب کرنا ہو تو اس میں دھوکے میں آ گیا تو غلط جگہ چلا جائے گا، دین ہی خراب ہو یا پریشان رہے گا. تو شیخ کو کامل ہونا چاہیے، شیخ کو فن کا جاننے والا ہونا چاہیے، یعنی فن اصلاح. اصلاح بھی کون سی؟ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو اس میں چند نشانیاں بتا دی ہیں حضرت نے، یہ نشانیاں شیخ قصد السبیل میں بھی بتائی ہیں، کتاب قصد السبیل. سب سے پہلی نشانی اس میں جو بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اس شخص کی ایک علامت یہ ہے جو شیخ بنانے کے قابل ہے کہ خواص یعنی علماء اور فقراء کے نزدیک، علماء اور فقراء کے نزدیک اس کی قبولیت زیادہ ہو بنسبت عوام کی. عوام سے زیادہ وہ کہیں کہ ہاں یہ آدمی صحیح ہے. نمبر دو، اس کی صحبت میں یہ اثر ہو کہ توجہ اللہ میں زیادتی ہو، صحبت سے توجہ اللہ بڑھتی جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد زیادہ رہے اور خیالات دنیاوی میں کمی معلوم ہوتی ہے، یہ اس کی صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ جب اس کی صحبت میں جاؤ گے، بیٹھو گے، اس کی باتیں سنو گے تو توجہ اللہ بڑھ جائے اور دنیاوی خیالات کم ہو جائیں گے۔ اور نمبر تین، اس کا کلام جو پچھلے گزرے ہوئے اللہ والے ہیں ان کے کلام کے مشابہ، وہ وہی باتیں کرتا ہے جو پرانے گزر گئے ہیں اللہ والے وہ کرتے ہیں۔ اور نمبر چار، کسی کامل کی جانب سے اجازت یافتہ، اس کو اجازت ملی ہو کسی ایسے شہر سے جو کامل بھی ہو۔ کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ رہو، ان کا صادقین ہونا ضروری۔ سب سے ایک اہم بات تو یہ ہے کہ شیخ کامل کا صادقین میں سے ہونا ضروری، تو اس کی بھی کچھ پہچان ہے۔ اور نمبر چار، کسی کامل کی جانب سے اجازت یافتہ ہو۔ اور نمبر پانچ، وہ متقی ہو۔ دیکھیں، متقی ہونا ضروری ہے، یعنی دلائل شریعہ صحیحہ صریحہ کے خلاف اس کا کسی فعل پر اصرار ہو، یعنی کوئی ایسی چیز جو حرام ہے اس کے دلائل بھی موجود ہیں، اس کے حرام ہونے کے صریح دلائل موجود ہیں، اس کے خلاف اپنے کرتا ہے اور اس پہ اصرار کرتا ہے، یعنی کوئی بتاتا ہے تو مانتا بھی نہیں، ایسا نہ ہو بلکہ متقی ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو اور اس کی وجہ سے تمام گناہوں سے دور ہو۔ اور کبھی کبھار لغزش ہو جانا، کبھی پھسل گیا، بشر ہے، یہ منافع کمال نہیں ہے۔ اور اگر بظاہر کوئی قول یا فعل مخالف شریعت سرزد ہوتا ہو تو بھی دیکھا جائے گا کہ اس کی توجیہ اور تعویل قواعد شریعہ کے ممکن ہے یا نہیں، اگر ہے تو ٹھیک ہے، کوئی کسی وجہ سے کر رہا ہے۔ یہ پانچ علامات لکھی، اور پھر لکھا ہے کہ اگر ان اوصاف کا جامع کوئی شخص مل جائے، ایسا کوئی شخص مل جائے جس میں یہ پانچوں خصوصیات ہوں، تو اس کو غنیمت سمجھے اور دل سے اس کا غلام بن جائے۔ اور ایسا نہ ہو، اگر یہ پانچ خصوصیات نہ ہو تو اسے علیحدگی اختیار کرے، خصوصاً قرآن و حدیث کے خلاف کرنے والے سے ہرگز مجالست اور مخالطت نہ کرے۔ گر کی بات ہے، قرآن و حدیث کے خلاف کہ صحبت اس کی برہم کنے دین و ایمان ہے، کہ اس کی جو صحبت ہے وہ دین و ایمان کو خراب کرتی ہے۔ ہمارے لیے معیار، ہم آپ کے لیے بہشتی زیور ایک عجیب معیار ہے۔ حکیم الامت مولانا شبلی تھانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتابیں ہیں وہ سب قرآن و حدیث کے عین مطابق، تو ہمیں تو بہت بڑا سہارا ملا ہوا ہے۔ اب یہی ہماری کسوٹی ہے کہ اس سے جانچ لو کہ اس کا عمل جو ہے بہشتی زیور کے خلاف ہے، جس چیز کو بہشتی زیور میں ناجائز لکھا ہے اور وہ علل اعلان کرتا ہے اور اس پہ اصرار کرتا ہے، تو وہ شخص شیخ بنائے جانے کے قابل نہیں، گرچہ وہ اپنی جگہ پہ بہت بڑا بزرگی کیوں نہ ہو، اور ممکن ہے کسی وجہ سے اللہ میاں کہ ہم بہت بڑی اس کی اس کا درجہ ہو، مقبول ہو، سب کچھ ہے، لیکن شیخ بنانے کے قابل۔ وہ فرماتے ہیں یہ جو اوصاف ہیں ان کا جامع کوئی شخص مل جائے تو اس کو غنیمت سمجھے اور دل سے اس کا غلام بن جائے، بھائی اللہ میں یہی بنا دیتے ہیں۔ شیخ سے جس کو فائدہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی اس کو اس شیخ تک پہنچاتے ہیں، اور ایک عجیب والہانہ اس کو انداز دے دیتے ہیں، وہ والہانہ طور سے وہ شیخ کا ہو جاتا ہے، دل سے اس کا غلام بن جائے۔ اور ایسا نہ ہو، یہ چیزیں خصوصیت نہیں ہے تو پر علیحدگی اختیار کرو، کیونکہ اصل مقصد ہے حق تعالیٰ کو راضی کرنا۔ حق تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے تو شیخ کامل چاہیے جو شریعت پہ عمل کرتا ہو، ایسا نہیں ہے تو بھاگو، ورنہ اس سے علیحدگی اختیار کرو۔ خصوصاً قرآن و حدیث کے خلاف کرنے والے سے ہرگز مجالست، یعنی اس کے ساتھ بیٹھے بھی نہیں اس کی مجلس میں، اور مخالطت اس سے ملے جلے بھی نہیں۔ قرآن و حدیث کے خلاف کرنے والے سے ہرگز مجالست اور مخالطت نہ کرے، کیونکہ اس سے دین و ایمان سب بگڑ جائے گا۔ اب یہ ہے کہ ان ایسے شیخ کو ڈھونڈا کیسے جائے، وہ چراغ کہاں سے لائیں جس سے ہمیں یہ شیوخ نظر آئے۔ آج کل یہ ابھی بھی ایک آیا خط، ڈھونڈ کے کہاں سے شیخ کو ڈھونڈے، جہاں جاتے ہیں وہاں کوئی ایسی چیز ملتی ہے جو کہ ان اصولوں کے خلاف ہو۔ میرے پہلے شیخ تو حضرت عبدالحی عالمی رحمۃ اللہ علیہ، انہیں سے خط و کتابت ہوتی تھی، مکاتبت ہوتی تھی۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو بہت بڑا معاملہ ہو گیا، اتنی بڑی ہستی سر سے اڑ گئی. اب جائیں کہاں؟ سوال یہ پیدا ہوا کہ اب جائیں کہاں, کس سے پوچھیں؟ اب میں یہاں تھا, مجھے کچھ پتا بھی نہیں تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک فضل یہ فرمایا کہ حضرت ڈاکٹر عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہیں تھے اور یہیں ام القرآن یونیورسٹی میں وہ بھی تھے, اور وہیں مجھ کو بھی ملازمت ملی. اور عجیب بات یہ ہوئی کہ وہ عجیب طریقے سے ان سے ملاقات ہوئی, جو کہ میرے اختیار سے باہر تھا. وہ بھی قصہ عجیب ہے. میں اصل میں ایک بزرگ نصرت علی صدیقی صاحب کی تلاش میں تھا. مجھے اتنا پتا تھا کہ ایک بزرگ ہیں یہاں پہ مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں اور ایک عرصے سے رہ رہے ہیں, ان کا نام نصرت علی صدیقی ہے, لیکن کہاں ہے وہ یہ مجھے پتا نہیں تھا. میں بہت ڈھونڈا, بہت ڈھونڈا. اس سے پہلے جب حج میں آنا ہوا تھا تو بہت ڈھونڈا تھا ان کو, وہ نہیں ملے. پھر جب ملازمت کے لیے یہاں آ گیا تو پھر ڈھونڈنا شروع کیا, نصرت علی صدیقی صاحب نہیں ملے. ایک مرتبہ جمعہ کے لو, ایک دن جمعہ کو ابھی آئے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے, تو جمعہ کے دن ہم حرم شریف, اس زمانے میں اتنی قوت تھی, طاقت تھی, ہمت تھی, لگن تھی, عجیب حال تھا کہ بچوں کو ساتھ لے کے حرم شریف چل جاتے تھے, کافی حصہ پیدل بھی چلتے تھے. حرم شریف میں نماز پڑھنے کے بعد سنتیں وغیرہ کے بعد میں اٹھا تو باہر جانے کے بعد ملک عبدالعزیز کی طرف جا رہا تھا تو صاحب نظر آئے. یہ لگا کہ یہ صاحب ضرور حکیم الامت سے کچھ نہ کچھ ان کو تعلق ہوگا, کچھ ان کا حلیہ, کچھ ان کا انداز دیکھ کر. میں ان کے پاس گیا, سلام کیا, کہا کہ آپ ایک بزرگ نصرت علی صدیقی صاحب سے واقف ہیں؟ ہاں. میں کہاں پہ ہیں؟ کہا آئیے میرے ساتھ. اب وہ ایک جگہ لے گئے مجھے جہاں پہ, اب جائے جمعے کے بعد لوگ تو بکھر گئے ہیں, کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ادھر حرم شریف میں تو بہت ہوتے ہیں لوگ. یہ مجھے جگہ لے کے آئے, وہاں کھڑے ہو گئے, کہنے کہاں یہیں پہ تو تھے, اور میری نظر پڑ گئی. میں نے کہا حضرت یہ تو نہیں ہے, کہاں یہی ہے, یہ نصرت علی صدیقی. تو ان کے پاس گیا, سلام وغیرہ کیا, اپنا تعارف کرایا کہ میں بہت خوش ہوئے. اور اس کے بعد وہ وہیں پہ حضرت ڈاکٹر عبدالواحد صاحب تشریف رکھتے تھے. جب میں نے اپنا تعارف کرایا حضرت نصرت علی صدیقی صاحب سے, رحمت اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, عجیب بزرگ تھے, بزرگ دیکھے ہیں لیکن ایسے بزرگ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیے. بہت عرصے سے مکہ مکرمہ میں رہتے تھے. جب ان کی ملازمت ختم ہوئی تو آخر میں چلے گئے تھے, پھر کراچی میں انتقال ہوا. تو حضرت نصرت علی صدیقی صاحب ملے اور میں نے کہا حضرت میں تو بس آپ کی تلاش میں تھا. کہنے لگے آپ کا کام مجھ سے نہیں بنے گا, آپ کا کام ان سے بنے گا, آپ ان کو پکڑیے. کن کو؟ ڈاکٹر عبدالواحد صاحب کو. خیر ان سے ملاقات ہو گئی, لیکن اس روز حضرت نصرت علی صدیقی صاحب مجھے اپنے ساتھ لے گئے گھر, کہا یہ کھانا میرے ساتھ کھائیے, دن کا کھانا جائز جمعے کے بعد. تو راستے میں حضرت نے بتایا کہ دو باتیں بتائیں, دو باتیں عجیب ہیں جو مجھے یاد ہیں. ایک تو بتایا کہ لوگوں کو ایزا پہنچانا تو حرام ہے, یہ تو مجھے معلوم تھا, لوگوں کو کسی کو ایزا پہنچا دیں, تکلیف پہنچا دیں, یہ حرام ہے. پھر فرمایا کہ اپنے کو ایزا سے بچانا واجب ہے, یہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اپنے کو بھی. اور پھر فرمایا کہ جو حرم شریف میں حجر اسود کے پاس یہ جو لوگ کسی طرح سے حجر اسود کو بوسہ دینا چاہتے ہیں, وہ یا تو دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں یا خود اپنے کو تکلیف پہنچو میں ڈال دیتے ہیں, دونوں چیزیں ناجائز ہیں. کہ ایسے ہجوم وغیرہ سے ہٹ جاؤ تاکہ کہیں تم کو نہ ایزا پہنچ جائے, تو تم نے دوسروں کو بچایا تو تم کو نہ پہنچے. ایک بات یہ انہوں نے بڑی عجیب بتائی جو مجھے معلوم نہیں تھی. اس زمانے میں ایسا زمانہ تھا, ہاں بھائی دین کا کام کرنے کے لیے ہر جگہ گھس جاؤ, چاہے ایزا پہنچے چاہے کچھ پہنچے. اور دوسری چیز ایک بتائی جو بہت عجیب تھی, فرمانے لگے کہ آج کل بھی, اس زمانے کا فرمان ہے, 50 سال پہلے کی عرض کر رہا ہوں, آج کل بھی حرم شریف یعنی خانہ کعبہ کے چاروں طرف ملائکہ فرشتوں کا نزول ہوتا تھا, ایسا ہی جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا. یہ کہتے ہیں, یہ قصہ سنا رہا تھا کہ کس طریقے سے حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد شیخ کی تلاش کیسے ہوئی, اور لیکن یہ مکمل نہیں ہوا اور اتنے میں یہ انٹرنیٹ کنیکشن بھی ختم ہو گیا, اور یہ جو مختصر نشست ہوتی اس کے بیان کا ٹائم بھی ختم ہو گیا. تو انشاءاللہ اگر توفیق ہوئی تو کل انشاءاللہ عرض کر دیں گے باقی قصہ اس کا.